الرحمن الرحیم سورة العلا مکیت اللہ کے اسماء صفاتی میں سے ہیں اسماء صفات میں سے ہیں العلا اسی نسبت سے جو ہے یہ نام رکھا گیا ہو ایسا سمجھ میں آتا ہے آٹھویں نمبر پر یہ سورة العلا نازل ہوئی ہے سورة تکویر کے بعد سورة اللیل سے پہلے پہلے ماقبل کی سورہ تاریخ کے ساتھ اس کا ربط اس طریقے سے ہوگا کہ قرآن کریم کے ذریعے نصیحت قرآن کی حقانیت دشمنوں اور نافرمانوں کو بدلا یہ مضامین دونوں کے مشترکہ مضامین ہیں جو شخص اس کو خواب کے اندر پڑھے گا ابن سیرین فرماتے اس کے لیے اس کے کام سب آسان ہو جائیں گے خواب میں پڑھنے والوں کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ سے بہت محبت رکھتے تھے حضور کو بڑی محبت تھی اس سورت سے اور علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھے تو مستحب یہ ہے کہ یوں پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ یعنی نماز کے علاوہ جب بھی کوئی تلاوت کرے تو اس کے ساتھ یہ تلاوت کر لینے کا سبحان ربی الاعلیٰ مکی لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے اور چونکہ اس سورت میں علوم اور بھلائی کی باتیں بکثرت ذکر کی گئی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت سے بڑی محبت تھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ دوسری میں قل یا ایھا الکافرون تیسری میں قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے اسی لیے ہفتے میں کم از کم ایک آدھ دو دن تو یہ سنت کی رات پڑھو رمضان میں جو ہے کم سے کم ایک دن چھوڑ کے ایک دن ایک دن چھوڑ کے ایک دن ایک دن چھوڑ کے ایک دن یہ مسنون قرات پڑھنی چاہیے روز پڑھو تو بھی کوئی واندہ نہیں ہے سنت پر عمل ہوگا اور بعض روایت میں تھوڑا اضافہ آیا پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ دوسری رکعت میں کافرون تیسری میں قل ھو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تینوں سورت تیسری رکعت کے اندر یہ بھی ہے بعض روایتوں کے اندر اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں بھی اس کو پڑھتے تھے پہلی رکعت میں اعلیٰ دوسری رکعت میں غاشیہ عیدین میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ان دونوں کو چنانچہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہیں کہ جب سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سجدے میں رکھ دو اور فسبح باسم ربک العظیم آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رکوع کے اندر رکھ دو اور تجربہ کرنے والے حضرات فرماتے ہیں کہ اس آسورت کو بکثرت پڑھنے سے انسان کی قوت حافظہ بہت اچھی ہو جاتی ہے تو جس کی کمزور ہو اس کے لیے کہہ رہا ہوں آپ حضرات تو ماشاءاللہ کیا کہنا تو اس کی اس سورت کی کثرت قوت حافظہ کو بڑھاتی ہے بعض حضرات نے ایسا عمل بھی لکھا ہے کہ روٹی پر لکھ کے 40 دن کھلاؤ 40 دن یعنی روزانہ ایک روٹی بنانے کی اس کے اوپر سورہ اعلیٰ لکھنے کی اور صبح میں کھلا دینے کی ناشتے میں بھیجے کے ساتھ اس طرح 40 دن عمل کرو تو قوت حافظہ بہت اچھا ہو جائے گا اور بھیجا اچھا چلے گا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلیٰ لیکن بکرے کا بھیجا لینا بھائی سبح اسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلیٰ سبح یہ امر کا صیغہ ہے آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھیے جو رب بڑے اونچے مرتبے والے ہیں بڑے اونچا مقام رکھتے ہیں جن کی شان بڑی بلند اور بڑی نرالی ہے تسبیح کا مطلب کیا کہ جو بات اللہ کے لیے نامناسب ہو اس بات سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے اپنے پاک ہونے کا عقیدہ رکھنے کا یہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرا معنی یہ بھی کیا ہے بعض حضرات نے کہ سبح یعنی اپنے رب کا نام لے کے نماز پڑھو سبح ای صلی بسم ربک الاعلیٰ اپنے اونچی شان والے رب کا نام لے کر کے نماز پڑھو اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اسم زائد ہے مسمی مراد ہے. مسمی مراد لے تو کیا مطلب ہوگا؟ یعنی بے دین لوگ، ملحد لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے نامناسب صفات بیان کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا ظاہر کرو. اور بعض نے اسم سے اسم ہی مراد لیا ہے، تو اس صورت میں یہ معنی بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کو عظمت کے ساتھ بولنے کا، ناپاک جگہ پر نہیں رکھنے کا، پاک جگہ کے اوپر رکھنے کا، نام کی تعظیم اور تکریم کرنے کی، اللہ کا نام آئے تو ادب خشوع خضوع کا لحاظ رکھنے کا. اللہ تعالیٰ نے جتنے نام اپنے لیے بیان فرمائے، وللہ الاسماء الحسنی، انہی ناموں سے پکارنے کا. اللہ تعالیٰ کے جو بیان کیے ہوئے نام ہیں، اس کے علاوہ اپنی طرف سے نام نہیں گھڑ ڈالنے کے. جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کو کسی مخلوق کے لیے استعمال نہیں کرنے کے. جیسے کہ رحمان، اس کو کسی بندے کو نہیں کہنے کا کہ رحمان بلاؤ، ایسا نہیں بول کا گناہ ہوتا ہے ایسا کہنے سے. سبح اسم ربک الاعلی، تم تمہارے رب کے مبارک نام کی عظمت بجا لاؤ، اس مبارک نام کو پاک ہونے کا عقیدہ رکھو، جو اللہ تعالیٰ بڑی اونچی شان والے ہیں. الذی خلق فسوا، جس اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق کو ٹھیک ٹھاک کیا، یعنی مخلوق کے اعضاء ٹھیک ٹھاک کیے، مخلوق کو مناسب اعضاء عطا فرمائے، اور مخلوق کی ہر چیز ٹھیک اللہ تعالیٰ نے بنائی. اور دیکھو، انسان جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی معرفت رکھے گا، اللہ کے کمالات کی معرفت رکھے گا، تو اللہ کی تسبیح کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کمالات کی باتوں کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. والذی قدر فہدا، اور جس اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر بنائی، انسانوں کی تقدیر لکھی، کون کتنا جیے گا، کون کتنا جو ہے روزی پائے گا، کتنا علم پائے گا، کس کو کتنی نیند آئے گی، یہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے، قدر میں سب شامل ہے. اور فہدا، اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو راہ بتائی، ایمان کی، ہدایت کی، خیر کی، شر کی، کفر کی، ضلالت کی، سب راہیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ قدر کا معنی یہ کیا جائے گا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اندازے سے بنایا، ہر چیز کو خاص اندازہ عطا فرمایا، پھر اس کو راستہ بتا دیا. ہدا کا معنی دوسرا یہ بھی نکلتا ہے کہ ہر چیز کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اس کی اللہ نے اس کے اندر ہدایت الہام کر دی. ہر چیز کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اس کی ہدایت الہام کر دی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر. فہدا والذی اخرج المرعا، جس اللہ تعالیٰ نے سبز چارہ نکالا، جس کو جانور بھی چرتے ہیں اور اب تو گھاس انسان بھی کھاتے ہیں. فجعلہ غثاء احوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا ڈالا. ابتدا کے اندر یہ گھاس جو ہے نا ہری ہوتی ہے، اور اتنی ہری کہ وہ کالی دکھے ایسی ہوتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے، اور اخیر میں چورا چورا بن جاتی ہے. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، اے نبی ہم آپ کے سامنے قرآن پڑھیں گے، نہیں ایسا نہیں ترجمہ، ہم آپ کو قرآن پڑھوا دیں گے. سنقرئک، ہم آپ کو قرآن پڑھوا دیں گے سو آپ بھولنے نہیں پاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے تھے تاکہ یاد ہو جاوے، بھول نہ جاوے. بعض روایت سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل پڑھ کے فارغ ہوئے کہ حضور نے فوراً پڑھنا شروع کیا ہے. دونوں روایت ہے، ساتھ پڑھنے کی بھی ہے اور پڑھ کے فارغ ہوئے جبرائیل کے حضور نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا، مقصد کیا یاد ہو جاوے. تو اس پر ایک تکلیف ہے، ایک مشقت ہے جبرائیل کے ساتھ پڑھنے کی، جبرائیل پڑھے نہیں کہ فوراً پڑھنے کی ایک تکلیف ہے. اسی لیے اس تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے یہ بشارت دی گئی. یہ بہت بڑی بشارت ہی آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کہ آپ ایک امی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ایسا فصیح و بلیغ کلام آپ کی زبان سے پڑھوائیں گے. دیکھو جس کو انگریزی نہیں آتی اس سے انگریزی بلوانا ہوئے تو کتنا مشکل کام, جس کو اردو نہیں آتی ہو اس سے اردو بلوانی ہو تو کتنا مشکل کام. اب ایک جو ہے سابقہ حکومت کی ایک بہت بڑی ذمہ دار ایک مرتبہ جمعیت کے اجلاس میں آئی تھی تو وہ جو ہے تقریر کر رہی ہے اردو کے اندر, تو اردو تقریر انگریزی میں لکھ کے لائی تھی وہ, تو پھر وہ کیسے پڑھو سمجھ میں ہی آ جائے, کیونکہ انگریزی اسپیلنگ سے اردو کا تلفظ کرنے کا تو کہا مفتی کی کفایات اللہ اس طرح وہ پڑھے تھے, کیونکہ انگریزی اسپیلنگ سے اردو کے تلفظ کرنے اس واسطے تو پتہ ہی چل جاتا ہے کہ کوئی دوسرے سے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ انگریزی آتی نہیں, کہ انگریزی بولنا چاہتے تو انگریزی میں مضمون گجراتی میں لکھ کے لاتے ہیں, واٹ واٹ دیز آر, وہ لکھ کے لا کے وہ پڑھیں گے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ نیا کر رہے ہیں. تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے پھر بھی اتنا فصیح و بلیغ کلام آپ کی لسان بابرکات کے اوپر ظاہر ہو جاوے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی بات ہے. تو چونکہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب جمعیت کے بانیوں میں سے ہیں ان کا تذکرہ کرنا تھا تو اس کو وہ اس طرح وہ تلفظ سے بولے اونٹا سیدھا. تو سنقرئک کا فلا تنسا, کہتے ہیں کہ اس میں دو معجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایک معجزہ تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ عظیم الشان قرآن آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے گا, اور دوسرا معجزہ اس کے اندر یہ ہے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقبل کے اندر آپ کو یہ چیز حاصل ہوتی رہے گی, یعنی حضور کی حیات طیبہ تک. فلا تنسا, آپ اس کو بھول نہیں پاؤ گے, وہ آپ کے سینوں کے اندر محفوظ ہو جائے گا. الا ما شاء اللہ, مگر اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے, یعنی جن آیتوں کی تلاوت منسوخ کرنی ہے وہ آپ کے دل دماغ سے بھلا دی جائے گی. جیسے کہ بعض بعض صورتیں بہت لمبی لمبی تھی لیکن ان کی آیتوں کو منسوخ کرنا مقصود تھا, منسوخ التلاوہ, تو پھر وہ آیتیں حضور کے ذہن اقدس سے بھلا دی گئی. الا ماشاء اللہ, بعض نے الا ماشاء اللہ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ کبھی کبار نادر الوجود قلیل طور پر قرآن کی کوئی آیت حضور بھول گئے, جیسے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نما ایک آیت بھول گئے تو حضرت عبید بن کعب تو پیچھے ہی تھے, وہ سمجھے کہ آیت منسوخ ہو گئی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا نماز کے بعد تو حضور نے فرمایا نہیں منسوخ نہیں ہوئی, میں بھول گیا تھا پڑھنا. تو الا ماشاء اللہ, یعنی کبھی کبھار ایکات آیت جو ہے پڑھنا بھول جاوے, یہ بھی جو ہے بعض حضرات نے قلیل اور نادر الوجود چیز مراد کے اندر لی ہے, لیکن جن آیتوں کو باقی رکھنا مقصود تھا ظاہر بات ہے کہ حضرات صحابہ اور جبرائیل کا ورود ہو رہا ہے تو اس کی تلافی ہو ہی جائے گی, کوئی کمی باقی رہے گی نہیں. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وحی کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا, ہم وحی کو یاد رکھنا آپ کے لیے آسان کر دیں گے اور وحی کو آپ جو ہے بالکل بھول نہیں سکو گے. الا ماشاء اللہ, تو دو مطلب ہو گئے الا ماشاء اللہ کا ہے, ایک تو منسوخ التلاوت آیتوں کو آپ کے ذہن سے نکال دیا جائے گا, دوسرا کبھی کبھی قلیل نادر الوجود کوئی آیت تلاوت میں آپ جو ہے بھول جائیں گے. تیسرا مطلب الا ماشاء اللہ کا یہ ہے کہ قرآن مجید کا لفظ بلفظ حافظے میں محفوظ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی توفیق کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو بھلا دے گے لیکن اللہ نے اپنے فضل سے آپ کے حافظے میں محفوظ کر دیا. چوتھا مطلب یہ ہے کہ الا ماشاء اللہ جو یہاں انہوں نے بیان کیا ہے کہ منسوخ التلاوتی والحکم, کہ بعض آیتیں جو ہے حکمن منسوخ کی جاتی ہے تلاوتن بھی منسوخ کی جاتی ہے, وہ آپ کے ذہن سے نکال دی جاتی ہے, لیکن جو ہے بیضاوی وغیرہ نے منسوخ التلاوت کو راجع قرار دیا ہے, اس لیے کہ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ ان کا حکم جو ہے منسوخ ہو گیا لیکن اس کی تلاوت دنیا میں جاری ساری اور باقی ہے. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَقْفَى. یقیناً اللہ تعالیٰ جو بات تم ظاہر میں کرتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں, جو کام تم ظاہر میں کرتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں. وَمَا يَقْفَى, جو کام تم لوگ چھپ چھپا کے کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, اور ہم آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے. گویا کہ یسرا سے مراد مفسرین نے شریعت مطہرہ کو لیا, یعنی آسان شریعت کی سہولت ہم آپ کو دے دیں گے. گویا کہ یہ شریعت مطہرہ اس میں نازل شدہ احکام یہ آپ کے لیے بالکل آسان ہے. پچھلی امتوں پر کیسے خطرناک احکام کہ توبہ یعنی کیا, فتوبو الی باریکم فاقتلوا انفسکم, توبہ کرنا ہو تو اپنے آپ کو مار ڈالو تو توبہ ہوئے اللہ کے یہاں. ایسے سخت احکام اس شریعت میں اللہ نے نہیں دیے. ناپاک ہوا تو کپڑا کاٹ کے پھینک ڈالنے کا, تو کتنے سخت احکام پچھلی شریعتوں کے اندر. اس شریعت میں اللہ نے آسان ایزی ایزی احکام نازل فرمائے. بعض حضرات نے فرمایا کہ ونویہ سیرو کلیلی سرا, یعنی ہم آپ کو جنت کی طرف لے جانے والے اعمال آسانی سے عطا فرمائیں گے, یعنی آپ کے لیے جنت کو آسان کر دیں گے. یا یہ کہ نیکی کا راستہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دیں گے, یا یہ کہ قرآن مجید کو یاد رکھنا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے, یا اللہ کی معرفت, عبادت, ملک کی سیاست, حکومت کا انتظام, فتوحات, سب چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دیں گے, اور تمام مشکلات اللہ تعالیٰ آپ کی دور فرما دیں گے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى. سوئے نبی آپ نصیحت کرتے جاؤ, اگر نصیحت نفع دے تو نصیحت کرتے جاؤ. بعض حضرات نے اس کو شرطیہ قرار دیا ہے, تو پھر آیت کا مطلب کیا ہوگا معلوم, کہ نصیحت ایسی جگہ پر کرنے کی جہاں نصیحت سے فائدہ ہوئے, باقی جہاں نصیحت سن کر کے لوگوں میں شرارت شرکشی بڑھتی ہو وہاں نصیحت نہیں کرنے کی. جیسے کہ مکہ کے کفار اور بعض ضدی اور ہٹ ڈرم مزاج کے لوگ ایسے ہوتے, ان کو نصیحت کرنے جاؤ تو وہ سمجھتے نہیں ہیں بلکہ الٹا سیدھا جو ہے بولتے اور بکتے ہیں, ایسوں کو نصیحت نہیں کرنے کی. ان نفعت الذکر. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کو شرطیہ معنی کے اندر مت لو, اور یوں کہو فذکر ان نفعات الذکر. کیا مطلب کہ نصیحت کرنا بہرحال نفع ہی دینے والا ہے, نصیحت کرنا بہرحال نفع ہی دینے والا ہے, کم سے کم اتنا بڑا فائدہ تو ہو ہی جائے گا کہ ناصح کو نصیحت کا اجر اور ثواب مل جائے گا. اور کوئی جملہ اس کے دل میں یاد رہ گیا مخاطب کے دل میں, تو کبھی تو وہ اس کی اہمیت سمجھ کر کے عمل کرے گا اور راہ راست کے اوپر آ جائے گا. اس لیے نصیحت کرتے ہی رہنے کا یہ جو ہے ایک مطلب لیے لیا گیا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان نفعات ذکر کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہر وقت ٹینشن رہتا تھا, حضور اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے, حضور مسلسل غم میں رہ کر کے جو لوگوں کو نصیحت کا کام کر دے دے, اس سے اصل کے اندر روکنا مقصود ہے کہ آپ ان کے اوپر اتنا افسوس نہ کریں کہ یہ نصیحت نہ مانے تو آپ غم زدہ ہوئے نہیں. اور واضح نصیحت امر نہیں اسی وقت واجب ہے جبکہ اس کے اثر ہونے کا گمان ہو. اعراض کرنے والوں سے تو رک گردانی کر دینے کی, ان کی بات نہیں سننے کی, سید دک کر ان کو بات نہیں سنانے کی. سید دک کر میں اکشا, اس سے نصیحت وہی حاصل کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو. یعنی نصیحت حاصل کرنے کا کام تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو, جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو اس کو نصیحت کا کیا مطلب, کچھ بھی نہیں. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, اور اس نصیحت سے دور رہے گا بدبخت آدمی, یعنی جو کافر بدبخت آدمی, وہ ولید مراد ہے یا عتبہ مراد ہے یا کوئی بھی بدبخت جو نصائح سے دور رہتا وہ مراد ہے. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى, جو بڑی آگ میں داخل ہوگا. بڑی آگ دنیا جہنم کی, یہ دنیا کے مقابلے میں بولا گیا چونکہ دنیا کی آگ ان 70 درجہ کم ہے جہنم کی آگ کے مقابلے کے اندر. ثم لا يموت فيها ولا يحيا, پھر وہ جہنم کی آگ میں مرے گا بھی نہیں اور جو ہے زندگی بھی نہیں جیے گا. چونکہ مرے تو راحت پا جاوے لیکن وہاں موت بھی نہیں آئے گی, موت و حیات کی کشمکش میں جیے گا. قد افلح من تزکا, یقیناً جس نے اپنے آپ کو مزکا بنایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا. مزکا بنایا کیا مطلب؟ اپنے آپ کو گندگیوں سے پاک کیا. اب تزکا کا ایک مطلب یہ لے لینے کا کہ باطنی گندگی, حسد, کینہ, بغض, عداوت, تکبر, کفر, شرک, یہ سب گندگی ہے. جو اپنے آپ کو اس سے پاک کرے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا. اور تزکا کا ایک معنی ہے تزکیہ کا اعلیٰ مرتبہ. کون سا؟ ایمان. کفر سے پاکی اور ایمان, یہ تزکیہ کا اعلیٰ مرتبہ. اور نیچے کے مراتب وہ سب کون سے؟ حسد, کینہ وغیرہ سے اپنے آپ کو پاک کرنا. نمبر تین, بعض حضرات نے گناہ اور معصیت سے اپنے آپ کو پاک رکھنا بھی مراد لیا ہے کہ بھائی گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھو تو کامیاب ہو جاؤ گے. نمبر چار, باطنی طہارت مراد لی گئی ہے. دل کو اللہ کی محبت معرفت کے انوار سے پاک رکھو, یعنی اللہ کی محبت معرفت کے انوار اندر رکھو, غیروں کی محبت کی ناپاکیوں سے اس کو آلیدہ مت کرو. نمبر چار, بعض حضرات نے نماز کے لیے ظاہری طہارت مراد لی ہے کہ نماز پڑھنے آویں تو ظاہراً پاک صاف ہو کے آنے کا. اور نمبر چھ, بعض حضرات نے زکوٰۃ بھی مراد لی ہے کہ جو زکوٰۃ دے گا نا وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا. وذکر اسم ربہ فصلى, اور اس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی, مراد اس سے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کا, اور نماز چالو کر دی. اب یہاں مطلق ذکر کا لفظ آیا, آپ ہدایہ میں پڑھ چکے, اسی سے حنفیہ نے استدلال کیا کہ اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے. کوئی بھی ایسا کلمہ جو اللہ کے ذکر پر دلالت کرتا ہو اس سے نماز کو شروع کرنا جائز ہے. چونکہ آیت میں وذکر اسم ربی, اپنے رب کے مبارک نام کو لینے کا تذکرہ ہے. کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے لو اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دو. اللہ الرحمن یعنی ہر ایسا ذکر جو اللہ کے لیے خاص ہو اس سے نماز شروع کرنا جائز. باقی تکبیر تحریمہ حنفیہ کے یہاں شرط کے درجے کے اندر ہے, ہمارے یہاں وہ رکن کے درجے کے اندر نہیں ہے. بعض حضرات نے کیا مراد لیا کہ وذکر اسم ربہ فصلى, یعنی صدقے فطر دیا اور پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا. اور عید کی ذکر سے مراد عید میں جو تکبیرات زوائد کہی جاتی ہے وہ, اس سے پہلے تزکا ہے یعنی زکوٰۃ صدقہ نکالا یعنی صدقۃ الفطر نکالا اور پھر عید کی نماز پڑھنے گیا اور عید کی نماز میں زائد تکبیرات زوائد اس نے پڑھی, یہ بھی بعض حضرات نے مراد لی ہے. تو پھر اس پر اشکال جواب سب چلیں گے کہ سورت تو مکی ہے اور عید کا حکم تو مدنی دور میں نازل ہوا, تو قرآن مجید کے اندر ایسا بھی تو ہوا ہے کہ حکم پہ یعنی پہلے کوئی عمل شروع ہو جائے, عمل بعد میں شروع ہو, نزول پہلے ہو یا عکس ہو, تو ایسا بھی جو ہے ہوتا ہے. جیسے کہ وان تحلم بہاد البلد, آیت کب سے اتر گئی تھی لیکن اس کا ظہور تو مدینہ منورہ جانے کے بعد ہوا, اس طرح یہ آیت پہلے اتر گئی اور عمل بہت بعد میں شروع کیا گیا ہو, یہ سب امکانات ہے. تو وذکر اسم ربہ فصلى, اللہ تعالیٰ کا نام لیا. بعض حضرات نے صلاح سے دعا مراد لی ہے اور آیت کا مطلب یہ نکالا ہے کہ دعا کا ادب یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کے دعا چالو کرے. وذکر اسم ربہ فصلى, اللہ کا نام لو پھر دعا مانگو, یعنی کہ ڈائریکٹ چالو کر دینے کا کہ مجھے یہ کھمڑ دے دیجئے, مجھے یہ دے دیجئے, پہلے اللہ کا نام لو پھر دعا چالو کرو. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى, بل تؤثرون الحياة الدنيا, بلکہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے آخرت کے اوپر, یعنی دنیا کے حاصل کرنے کے پیچھے زیادہ پڑے رہتے ہیں. والآخرت خیر وابقى, حالانکہ آخرت ہمیشہ حالانکہ آخرت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں اور صدا باقی رہنے والی چیز ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہ مضامین پچھلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں میں بھی لکھے گئے تھے. دیکھو بڑی بڑی کتابوں کے علاوہ نبیوں کو چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی دیے گئے, صحف ابراہیم و موسیٰ, کون سے صحیفے ابراہیم علیہ السلام کو جو دیے گئے تھے, موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے, ابراہیم علیہ السلام کو 10 صحیفے دیے گئے تھے. والتوراۃ لموسیٰ, مفسر نے یہاں صحف موسیٰ سے تورات مراد لی, حالانکہ ثابت ہے یہ بات دوسری روایتوں سے کہ تورات کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو صحائف بھی دیے گئے تھے, تو ان صحائف کا دیا جانا بھی آیت کے اندر مراد ہو سکتا ہے. اب یہ جو اوپر آیت کریمہ گزری نے والذی قدر فہدا, تو اس سلسلے کے اندر ایک رائے یہ ہے, شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موضح القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی, قدر پہلے انسانوں کی تقدیر لکھی, فہدا پھر اسی کے مطابق دنیا میں لایا, یعنی دنیا میں انسان اسی کے مطابق عمل کرتا ہے, جیسی تقدیر لکھی گئی اسی طرح دنیا میں انسان سے عمل وجود میں آتے ہیں. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے کمال کا ایک اندازہ ٹھہرایا, پھر اس شخص کو وہ کمال حاصل کرنے کی راہ بتلا دی. دیکھو ہم آپ میں سے ہر ایک تو مقرر نہیں ہو کہ جس کو انعام ملے بڑے بڑے مسابقے میں نام آوے, بعض ہے تو بعض لوگوں کے لیے بعض کمال اللہ نے مقدر فرمائے کہ یہ خطیب العصر بنیں گے, پھر وہ اس کو کیسے خطیب بنے اس کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھا دیا. یہ ہے اس کا مطلب, گویا کہ ہر چیز اپنی مقررہ ڈیوٹی کے اوپر لگی ہوئی ہے. اور مفسر امام قلبی فرماتے ہیں کہ مؤنث اور مذکر کو آپس میں جفتی کرنے کا طریقہ بتلایا, ادا کا مطلب یہ کہ کیسے آپس کے اندر صحبت کرنے کی اس کا طریقہ بتلا دیا. اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کے منافع پیدا کیے اور ان منافع سے انسان کیسے متمتع ہو اس کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ دنیا میں یہ فلاں چیز میں یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ, وہ فائدہ کیسے حاصل کرنے کا وہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا.